الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے جو لوگ درس میں آئے تھے ان کو یہ یاد ہوگا کہ یہود اور نصارہ کے سوالات کے جواب دیتے دیتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو کھانے اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں قرآن مجید میں وہ مختلف کیوں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں کیے تھے بلکہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے تورات کے نازل ہونے سے پہلے. اور اس کے بعد کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اس لیے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو حنیف تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. تو ملت ابراہیمی کی جو پیروی کا حکم دیا ہے اس کے اندر سے اب ایک اور بحث کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. وہ بحث یہ ہے کہ ملت ابراہیمی چیز کیا ہے. اہل کتاب کے لیے یہ بات ماننے کے لیے نہیں تھی، یعنی وہ اپنی تورات میں جو کچھ انہوں نے تبدیلیاں کر لی ہوئی تھیں یا جو ان کے پاس ہسٹری ملت ابراہیمی کی تھی اس میں اس کا تعلق مکہ معظمہ سے نہیں تھا. اس کا تعلق وہ ادھر ہی جوڑتے تھے کنعان وغیرہ میں ہی، وہ مکہ سے نہیں جوڑتے تھے اور نہ بیت اللہ کو کوئی حیثیت دیتے تھے. اس لیے وہ بیت اللہ کو، چونکہ اس میں بت بھی پڑے ہوئے تھے، جب یہود آئے ہوں گے تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ جیسے آج کل بھی بہت سارے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تو پیگنزم کا ایک مرکز تھا مکہ، خانہ کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اسی پیگنزم کو ذرا توحید پرست بنا دیا ہے. تو یہ بعض ماہرین یہ بات کہتے ہیں، کچھ اسی طرح کا ذہن ان کا بھی ہوگا یہود کا کہ یہ جو بنی اسماعیل ہیں جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، یہ بس ایسے ہی جنگلوں میں رہتے رہتے بڑے ہو گئے ہیں، نبی تو ہمارے پاس آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام تو ادھر کنعان میں اور مورا میں اور ادھر ادھر رہے ہیں، یہاں ان کا کیا تعلق. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو پچھلے سورہ البقرہ میں بھی اور اب آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی کی طرف آؤ، وہاں یاد ہوگا قبلہ درست کرایا تھا، اور یہاں آ کر اب اس گھر کے بارے میں دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. غالباً اس بحث کے بعد جو سورہ البقرہ میں ہوئی تھی اس کے بعد یہ سوالات اٹھا دیے گئے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اس کو اب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. ان اول بیت وضع للناس، جو سب سے پہلا گھر ملت ابراہیمی میں بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے وہ مکہ میں. یہاں بکہ کا لفظ بولا گیا ہے، مکہ نہیں بولا گیا، اور اول بیت وضع للناس بولا گیا ہے. اول بیت للہ نہیں بولا گیا، اللہ کا پہلا گھر. دونوں باتیں اہمیت رکھتی ہیں. پہلی بات یہ کہ وضع للناس یعنی گھر اور بھی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن جو لوگوں کے لیے مرکز کے طور پر بنایا گیا ہے وہ پہلا یہی ہے. یہ خاص اس کے اندر بات کہی گئی ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ کون سا ہے؟ وہ مکہ میں ہے. یعنی اس کے علاوہ اگر جتنے بھی گھر ہیں وہ لوگوں کے لیے نہیں بنے تھے، کہیں قربان گاہ بنی ہوئی تھی، کہیں عبادت کرنے کے لیے. جیسے ہماری مسجدیں ہیں تو ہم جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس کا حج کیا جائے گا، اس کا عمرہ کیا جائے گا، اس میں لوگ آئیں گے، ان کے صرف آنے کا بھی ثواب ہوگا، ایسا نہیں ہے. تو یہ وہ فرق ہے جو باقی گھروں میں اور وضع للناس والے گھر میں ہوگا. تو یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا. تو وضع للناس میں یہ واضح رہنا چاہیے. ایسا سیدھا ترجمہ کر کے رواروی میں نہیں گزر جانا چاہیے. قرآن مجید کے یہ چھوٹے چھوٹے فرق جو ہیں یہ کافی معنی خیز ہوتے ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے. قرآن نے دوسری جگہ جو بیان کیا وہ مصابت للناس. مصابت للناس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ایسی جگہ جہاں وہ آئیں گے، جائیں گے، ٹھہریں گے، عبادت کے لیے رکیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ سب کچھ ہوگا. جہاں دو تین صفتیں اور بھی ہیں وہ آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں. دوسرا جو لفظ اہم ہے وہ بکا ہے. بکا جو ہے یہ عربی زبان میں بک جو ہے بے کاف، یہ شہر کے لیے بولا جاتا ہے. اور عربوں کے ہاں یہ بھی طریقہ ہے کہ کسی اسم کے ساتھ گولتے لگا دیتے ہیں تو کسی چیز کا نام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بکا بک سے بنی شہر کے معنی میں, تو مکہ بکاتن بنا دیا یعنی شہر, وہ شہر جس کا نام بکا ہے. تو بک کا مطلب شہر ہے اور بکا خانہ کعبہ والے شہر کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کی طرف ریفر کر دیا ہے کہ تمہاری کتابوں میں جو بکا لکھا ہوا ہے یہ وہ والا بکا ہے, اس لیے بے کو نمایاں کیا ہے, ورنہ مکہ بول دیتے تب بھی ٹھیک تھا. تو بے کو نمایاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے تحریف کی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ پن پوائنٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ وہی شہر ہے جس کو تم نے بکا اور بکا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہوا, وہ ان کی کتابوں میں ذکر ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے آباد کیا گیا یا مقرر کیا گیا جو مکہ میں ہے, جس کا پرانا نام بکا ہے. تو بے جو ہے وہ آہستہ آہستہ میم میں بدل گئی. یہ اور بھی بہت سارے لفظ ہیں عربی میں جن کا ایک تلفظ بے والا ہے اور دوسرا تلفظ میم والا ہے, جیسے ہمارے ہاں عقل مند اور عقل مند, ذمہ واری اور ذمہ داری دونوں بولے جاتے ہیں. عقل مند یعنی واؤ, اور عقل مند میں واؤ میم میں بدل گئی ہے. تو ایسا ہی دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ انسانوں کی زبانیں ہیں تو ایک طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. تو پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بسایا گیا وہ مکہ میں ہے, بکہ میں ہے. تو دو باتیں کر دیں, ایک تاریخی بات یہ کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کنعان سے اور کے علاقے سے نکل کے آگے کنعان میں کوئی عبادت گاہ بنائی ہو, چھوٹی موٹی مسجد بنائی ہو, اس کا پورا امکان ہے. لیکن جو لوگوں کے لیے گھر بنایا گیا ہے, جو مرکز بنایا گیا ہے جہاں لوگ آ کے رہیں گے, عبادت کریں گے, اس کا حج کریں گے, اس کا طواف کریں گے, وہ صرف پہلا گھر ہے, وہ بکہ میں ہے. اور بکہ کے لفظ میں بے کو ظاہر کر کے واضح کر دیا کہ جو تم نے تحریفیں کر رکھی ہیں یہ اسی شہر کی طرف اشارہ ہے. اب چونکہ جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بکہ شہر کو کہتے ہیں, اور جیسے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے اس کا نام مدینہ ہے, تو مدینہ کا مطلب بھی شہر ہے. تو اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں. تو جیسے ہمارے ہاں گڑھ, کوٹ, کھوٹ, کوٹ, یہ نام رکھ لیتے ہیں علاقوں کے نام. توبہ یہ جگہوں جگہ کے لیے بولا جاتا ہے, تو توبہ ٹیک سنگھ یعنی ٹیک سنگھ کا علاقہ, گڑھی شاہو, اب گڑھی جو ہے وہ علاقے کا نام. تو اب آہستہ آہستہ ہمارے میں گڑھی جانا چاہیے تو وہ اب گڑھی نام پڑ گیا, حالانکہ گڑھی کوئی نام نہیں ہوگا, ایسے ہی بکا مکہ کے معنی شہر کے معنی میں یہ نام نہیں ہوتا لیکن نام پڑ جاتا ہے. اور مدینہ تو منورہ نام, مدینہ تو نبی, تو بس مدینہ نام پڑ گیا وہ, اب اس کا مطلب بھی شہر ہے اور بکا کا مطلب بھی شہر. مبارکن, اب یہ وہ چیز ہے جو کسی گھر کے لیے یا کسی چیز کے لیے, پہلے تو یہ جان لیجئے کہ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کا فضل عنایت آدمی پر نازل ہو, اور دوسرا برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز بڑھ دیں, بڑھ رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کھانے پر مہمان آ گئے لیکن کھانے میں برکت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے, مطلب کیا کہ دو چار لوگوں کا کھانا تھا, چار پانچ کھا گئے تو برکت پڑ گئی, یعنی کھانا پورا آ گیا. تو اب یہ بھی مطلب ہوتا ہے برکت کا, لیکن ایک برکت کا مطلب ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی, لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیضان جاری ہوگا, ان کے گناہ دھلیں گے, ان کو یہاں سے ثواب سمیٹ کر جائیں گے. اور دوسرے معنی جو میں نے بتایا اس کے لحاظ سے یہ ہوگا کہ مثلا میری یہاں نماز کا ثواب ایک نماز کا ہے, مکہ میں جا کے لاکھ نمازوں کا ثواب ہو جائے گا. تو یہ بھی پہلو ہوتا ہے, برکت کے دونوں پہلو ہیں. تو اب برکت کے جو برکت ہوئی کیسے, اس گھر میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے برکت ہوئی ہے, یہ دوسرا اہم مسئلہ ہے. اس میں غلطی نہیں کرنی چاہیے, میرے کسی جگہ کو بابرکت قرار دینے سے بابرکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جگہ, کسی چیز کو, کسی دن کو, کسی جگہ کو, کسی چیز کو, کسی وقت کو اور کسی جگہ کو ببرکت قرار دے دیں تو وہی ببرکت ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ بھی حج کا دن برکت والا ہے, ہو گیا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا طور پہ تو کہا کہ یہ وادی مبارک ہے, یہاں جوتے اتار کے آؤں. اس سے پہلے نہ کوئی وادی طوا کا پتہ تھا نہ وادی طوا کی خبر تھی. حضرت موسیٰ آئے ہیں, ان کو وحی کے لیے چنا ہے, تو بس ببرکت ہو گئی جگہ. بس اللہ نے قرار دے دی, کوئی پتھر ہے اللہ نے قرار دے دیا بابرکت ہے, کوئی جگہ ہے تب, کوئی دن ہے تب. تو ہمارے جتنے دن ہیں, رمضان کا مہینہ بابرکت قرار دیا گیا ہے, جمعہ کا دن بابرکت قرار دیا گیا, تو یہ اللہ نے برکت والا بنایا ہے. جمعہ کے دن میں خود کوئی چیز نہیں ہے, بس اللہ نے کہا کہ جمعہ کا دن برکت والا ہے. خانہ کعبہ کے ارد گرد جو زمین ہے اس میں, باقی مکہ کی ساری زمین ویسی ہے جیسی بیت الحرام کی ہے, لیکن اس کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ یہ بیت الحرام ہے, اس کو میں برکت بابرکت بنا رہا ہوں. تو کوئی چیز اپنی ذات میں بار برکت نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ببرکت نہ بنا دے. صرف اللہ کی ذات ببرکت ہے, باقی جس کو وہ بنا دے. اب وہ برکتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا. یعنی ایک برکت وہاں کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی وہاں جائے اور جا کر محسوس کرے کہ توحید کا ایک تصور اس کے ذہن میں جاگزی ہو جائے. میرے کئی بریلوی جاننے والے جب وہاں گئے تو سب کچھ بھول گئے, کچھ یاد نہیں رہا کہ کیا کیا بزرگوں کو مانتے آ رہے ہیں. توحید اتنی زبردست طریقے سے ان پر طاری ہوئی کہ وہ, اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں وہ مخلص تھے, اپنے اندر سے شرک چھوڑنا چاہتے تھے, لیکن جیسے ہی اس گھر کی ہیبت کا سامنا ہوا ہے تو وہ توحید پہ آ گئے. تو اب معلوم نہیں کیا کیا برکتیں. ہم موٹی موٹی برکتیں بتا سکتے ہیں, جی وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, وہاں ثواب چیزوں کا بڑھ جاتا ہے, وہاں آدمی کو اس گھر میں جانے سے ثواب حاصل ہوتا ہے, اس کے اندر کے گناہ دھل سکتے ہیں, توبہ زیادہ قبول ہو سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو برکت کا یہ پہلو. اب یہ بتایا کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بسایا گیا ہے, ان کے لیے برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, وہ یہاں آ کر برکتیں سمیٹ سکتے ہیں. وَحُدًى لِلْعَالَمِينَ, اور باہر کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. یہ للعالمین جو ہے بڑا دلچسپ لفظ ہے, اس کے عام طور سے جہانوں ترجمہ کر دیا جاتا ہے, جہانوں کے لیے ہدایت ہے. عالمین کا مطلب دراصل لوگ ہوتا ہے, دنیا ہوتا ہے. مثلا دنیا بگڑ گئی ہے تو دنیا بگڑنے کا مطلب یہ تھوڑا ہی تو زمین خراب ہو گئی ہے یا آسمان خراب ہو گیا ہے. دنیا خراب ہونے کا مطلب ہے کہ لوگ بگڑ گئے, تو اس کا مطلب بھی دنیا بول کر مراد لوگ ہوتے ہیں. بولا دنیا جاتا ہے, جہاں جاتا ہے, لیکن مراد دنیا والے ہوتے ہیں. دنیا بدل گئی ہے, دنیا خراب ہو گئی ہے, دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے, تو یہ سارے مراد لوگ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ زمین آگے چلی گئی ہے یا آسمان آگے چلا گیا. تو ہدن للعالمین کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے. اب یہ جب اس طرح کے موقع پر بولا جائے تو اس میں اجنبی بھی مراد ہوتے ہیں. مثلا حضرت لوط کو ان کے لوگوں نے کہا, جب فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں مجھے ذلیل رسوا کرنا چاہتے ہو, یہ فرشتے مردوں کی شکل میں آئے تھے تو وہ مردوں کے ساتھ بدکاری کے شوقین تھے. تو انہوں نے فرشتوں کو دیکھ کے, تو لوط بڑے گھبرائے بچارے, پریشان ہوئے, انہوں نے بڑے ترلے منتے کیے کہ چھوڑ دو. تو نے ایک جملہ بولا ہے, قرآن نے کوٹ کیا ہے, الم ننہا کا ان العالمین, کیا ہم نے یہاں بیگانے لوگوں کو آنے سے نہیں روکا تھا کہ یہاں اگر مرد آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ یہی کریں گے, آپ کو روکا تھا نا ہم نے, اب آ گئے ہیں تو ہمارے روکنے کی وجہ سے آپ باز نہیں آئے, لوگ آپ کے پاس. بہت زیادہ اللہ کے رسول تھے تو اجنبی لوگ آتے ہوں گے ارد گرد کی بستیوں سے, جا کر ہدایت قبول کریں یا کچھ کریں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں عالمین کے آنے سے نہیں روکا تھا کہ وہ نہیں آیا کریں یہاں پر. تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ مکہ کو ہم نے بنایا تاکہ ارد گرد کے لوگ, مکہ والے خود, یہود نصارہ, یہاں آ کر ہدایت حاصل کریں. کوئی گھر ہدایت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پہلو سے تو بالکل واضح ہے, یعنی جو حج کرنے والے ہیں, جو عمرہ کرنے والے ہیں, وہ وہاں جا کر سیکھتے ہیں کہ حج کیسے کرنا ہے, عمرہ کیسے کرنا ہے. یعنی کتابوں میں پڑھ کر تو آپ نہیں جان سکتے, تو وہاں جاتے ہیں, لوگوں کی رہنمائی میں آپ سیکھتے ہیں کہ اچھا مناسک کیا ہے. تو مناسک کے اعتبار سے وہ مرکز ہدایت ہے، توحید کا مرکز ہے. اور مولانا فرائی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ مکہ نے ہمیشہ مشرقین کو دھکیلا ہے، اور اگر کہیں قبضہ کر لیا اس کے اوپر زبردستی انہوں نے، تو پھر بھی وہ اپنا چراغ جلائے رکھتا. تو یہ توحید کا ایک مرکز ہے، وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب یہ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ تم ملت ابراہیمی پہ آ جاؤ، تو ملت ابراہیمی وہی ہے جو مکہ والے کہہ رہے ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ رہے ہیں وہی ہے. اور تم یہ خیال نہ کرو کہ مکہ کے ساتھ ابراہیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلا گھر بنایا تھا ملت ابراہیمی میں، وہ یہی تھا، مکہ ہی میں تھا، وہ کہیں دور نہیں تھا، وہ مکہ ہی میں تھا. اور یہ اس کی جو مکہ کا لفظ ہے اور بوزہ للناس کا فرق ہے وہ میں نے بیان کر دیا. فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر ہی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ ملت ابراہیمی کا گھر مرکز ہے. فیہ آیات بینات، مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی کا مرکز ہے، یہ پہلا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا. اب بینات کے بعد دور جدید کے لحاظ سے کولن ڈال دیجئے. پہلی کیا ہے؟ مقام و ابراہیم، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے. مقام ابراہیم آج کل اس پتھر کو کہتے ہیں جو وہاں نصب ہے، وہ نشانی ہے اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا گھر یہاں پر تھا، اور اس کی علامت کے طور پر وہاں پتھر ایک رکھ دیا گیا ہے. تو مقام کا مطلب رہنے کی جگہ ہوتی ہے، تو خانہ کعبہ کے پاس ہی ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس گھر کی نسبت ہونے کا ثبوت عربوں کی اس تاریخ میں ہے کہ وہ صدیوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں تواتر کے ساتھ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے. تو اس تاریخی ثبوت کو کیسے مٹاؤ گے؟ تواتر جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت استعمال کیا ہے. یہاں پر تواتر کا لفظ تو نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، لیکن عربوں کے تواتر کا حوالہ دیا ہے کہ صدیوں سے اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے چلے آ رہے ہیں. جو لوگ ابراہیم سے واقف نہیں ہوں گے، ابراہیم کا یہاں گھر نہیں ہوگا، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا گھر یہاں پہ ہے؟ کہہ ہی نہیں سکتے. مثلا ہندوستانیوں نے تو نہیں بنایا ابراہیم کا گھر، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ یہاں آئے نہیں. تو یہ وہ پہلی دلیل دی ہے کہ اللہ کے پہلا گھر ہونے کی، جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کی پہلی نشانی یہ ہے. فیہ آیات، اس میں دو ٹوک نشانیاں موجود ہیں. بینات کا مطلب وہ باتیں ہوتی ہیں جو بالکل لاجواب کر دیں، تو اس میں لاجواب کر دینے والی نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ اس میں مقام ابراہیم ہے. تو مثال کے طور پر ہندوستان میں محمد بن قاسم کا مقبرہ بنا ہو اور اس کے اوپر لکھ رکھا ہو، ساری دنیا کو معلوم ہو کہ یہ محمد بن قاسم کا مقبرہ ہے، اور آپ کوئی آدمی انکار کرے کہ محمد بن قاسم کا کیا تعلق ہندوستان سے، تو ہم اس کو بتائیں گے کہ دیکھو یہاں پر ان کی گھر موجود تھا یا ان کی قبر موجود ہے یا لوگ اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں. تو اس طرح کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ تواتر ہے، جو عربوں کا تواتر ہے وہ ساتھ موجود ہے. دوسری چیز، ومن داخلہ کانا آمینن، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے، لیکن جو ہمارے زمانے کا ذہن جو ہے وہ ہم نے خراب کر لیا ہے سائنس کی وجہ سے، وہ چند دلیلوں کو مانتے ہیں جو سائنسی ہوتی ہیں، باقی دلیلوں کو مانتے نہیں. مثلاً اگر کسی کو ہسٹوریکل ایویڈنس دیا جائے تو کہتے ہیں یہ تو باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں. بھئی ہسٹوریکل ایویڈنسز ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی وہ بھی عقلی دلائل ہوتے ہیں، وہ کچھ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن ہمارے زمانے میں اب یہی ہے کہ بھائی سائنسی معیار پر، لاجک پر پورا اترے تو ہم مانیں گے، وہ چیز لازم نہیں ہوتی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من داخلہ کانا آمینن، یہ اجڑ عرب، یہ غارت گری کرنے والے، یہ ایک دوسرے کو مار دھاڑ کرنے والے، یہ اتنے نیک کیسے ہو سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو آئے اس کو امن حاصل ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی ذات کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے، کسی ایک جگہ سے حکم آیا ہوا ہے. وہ سورہ حج میں جا کے اللہ تعالیٰ واضح کریں گے مزید اس بات کو کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اس میں امن قائم رہے گا، اس میں 3 مہینے حرام، 4 مہینے حرام ہے پورے سال میں، وہ سارا جو نظام ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ غارت گر قسم کے قبیلے ایسا نہیں کر سکتے. یہ دوسری نشانی ہے. تیسری نشانی کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس میں جس کی استطاعت ہو اس پر حج مقرر کیا گیا ہے اللہ کے لیے. یہاں پر اب دلیل کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید ایک لفظ بولے گا تو معنی خراب ہو جائیں گے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے. حج دلیل نہیں ہے کہ اس میں حج ہوتا ہے، اللہ کے لیے حج ہوتا ہے. تو جو بت پرست قوم ہے جس کو تم مشرکین کہہ رہے ہو، انہوں نے اللہ کے لیے حج کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ اس اللہ کے لیے جس اللہ کو تم بھی مانتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جس ابراہیم کا تم سے تعلق ہے اسی ابراہیم کا یہاں بھی تعلق ہے. جس خدا کی دعوت ابراہیم نے تمہیں دے رکھی ہے اسی خدا کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کو دے رکھی ہے. وللہ علی الناس حج البیت، یہ ہے سٹریس للہ کے اوپر ہے. جو توجہ دلانے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ یہ کہ اللہ کے لیے حج ہو رہا ہے یہاں پر، کسی لات کے لیے، کسی عزہ کے لیے، کسی اور دیوتا کے لیے نہیں ہو رہا. بت پڑے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، لیکن حج کس کا ہوتا ہے؟ للہ، اللہ کا ہوتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی کا گھر تھا. بت بعد میں رکھے گئے، اس کی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہے کیسے رکھے گئے. تو اب 3 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا گھر یہاں پر تھا، یہ عربوں کے تواتر سے ثابت ہے. دوسرا بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ہی امن والے ہو سکتے ہیں، یہ بدو تو نہیں ہو سکتے ہیں. تو امن قائم ہے یہاں پر اس گھر کے لحاظ سے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہونے کی نشانی ہے. اور حج ہو رہا ہے تو بتوں کا نہیں ہو رہا، وہ اللہ کا ہو رہا ہے. اور اس میں اللہ کی طرف سے ہونے کے 2 نشانیاں اور بھی ہیں. حج اللہ کے لیے ہونے کی 2 نشانیاں اور بھی ہیں. ایک یہ کہ البیت کا حج یہ اجنبی تصور ہے. یعنی تمام مذاہب میں آپ دیکھیے تو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یاترائیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہاں بت ہوتے ہیں. تمام مذاہب کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ وہاں یاترا گھر کی نہیں ہوتی، وہاں رکھے ہوئے دیوتاؤں کی ہوتی ہے، روحوں کی ہوتی ہے. تو آپ سارے ہندوستان کے مذاہب اٹھا کر دیکھیں، وہ کسی مندر میں جا رہے ہوتے ہیں کسی دیوتا کی وجہ سے کہ یہ وہاں اس کی روح آتی ہے، یا وہاں وہ بیٹھتا ہے، یا اس کا یہ گھر ہے. ہمارے اپنے مسلمانوں نے جو مزار بنائے ہیں وہ لوگوں کے لیے جاتے ہیں. بس ہمارا لاہور کا جو داتا دربار ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر داتا صاحب وہاں دفن نہ ہوں. یا ہے کوئی نہیں؟ عبداللطیف بٹائی کے مزار میں سے عبداللطیف بٹائی کو نکال دی تھی، اس جگہ کی کیا اہمیت؟ کچھ نہیں. تو جتنے مذاہب ہیں ان میں گھر کا حج نہیں ہوتا، دیوتا کے پاس جاتے ہیں، دیوتا کے مزار آستانے پہ جاتے ہیں. تو ان کے لیے صحیح لفظ آستانہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آستانے پہ جاتے ہیں جہاں کسی بزرگ کی یا کسی دیوتا کی جگہ ہوتی ہے، خواہ وہ قبر ہو یا کچھ. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حج البیت ہے، کوئی دیوتا زیر بحث نہیں ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نہایت بتوں سے بچا ہوا مذہب ہے. اللہ کے لیے ہو رہا ہے، لیکن کس کا؟ گھر کا حج ہو رہا ہے. دوسری دلیل، من استطاع الیہ سبیلا، یہ صرف اللہ کی شریعت میں ہوتا ہے کہ استطاعت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ شریعت مقرر کرتے ہیں. بتوں کے دین میں ایسا نہیں ہوتا، انسانوں کے بنائے ہوئے دین میں ایسا نہیں ہوتا. ذرا براہمنوں کی سختیاں اگر آپ کبھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ہندو مذہب میں کیا ہوتی ہیں. وہ آدمی کی استطاعت نہیں دیکھتے، بس تم نے کرنا ہے. مہاجن جس طرح سے ہوتے ہیں اسی طرح سے مذہبی پروہت ہوتے ہیں، مذہب کے بانی اس طرح کے ہوتے ہیں، بس ہر صورت میں تم نے یہ کرنا. جتنے باطل مذاہب ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، وہ یہی کریں گے. آپ کے اوپر ایسی بپنیاں لگائیں گے اب یہ ایک ایک لفظ یہاں پہ دلیل کے لیے آیا ہے. دلیلیں تین ہیں، ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے یہاں پر، دوسرا یہ کہ یمن والی جگہ ہے، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کا امن قائم کر سکیں، اور تیسری دلیل یہ کہ اللہ کا حج ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی دو نشانیاں مزید رکھنی ہیں، ورنہ وللہ علی الناس حج البیت کافی تھا. تو بیت کا ذکر کر کے اور من استطاع الیہ سبیلا کا ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ اس حکیم اور دانا خدا کی شریعت ہے جس کی شریعت میں لوگوں کے حالات کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ ساری مذاہب کی شریعتیں اٹھا کر دیکھیں، اس میں کبھی آپ کو یہ بحث نظر نہیں آئے گی کہ انسانوں کی مصلحت کے لیے دین کا فتویٰ نرم ہو سکتا ہے. ہماری فقہ بھری ہوئی ہے، بلکہ اتنا غالب آ گیا کہ بعد میں شریعت مدفون کر دی ہم نے اور صرف مصلحت رہ گئی. تو یہ ہے وہ. اب دیکھیے کہ کوئی لفظ آپ کو زائد نہیں نظر آئے گا، ایک ایک چیز ایسی ہے کہ حیرت زدہ رہتا آدمی کہ اس کو. یہ وہ اس طرح کے مقامات ہوتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ انسانی بس کی چیز نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام کرے. اب بکا کا ذکر کر دینا، عین ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان و علی کو، کسی کو پتہ نہ ہو کہ اس کا پرانا نام بکا ہے، ہو سکتا کسی کو پتہ نہ ہو، ذکر کر دیا. اور پھر ان اولا بیتن وزع للناس، میرا نہیں خیال عربوں کو پتا ہوگا، وہ بس یہی کہتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا. بلکہ ہمارے ہاں تو دو بحثیں اور بھی ہیں جو میں نے جان بوجھ کر نہیں کی ہیں، یہ کہ یہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے. یہ بحث میں نے نہیں کی کیونکہ میرے خیال میں دونوں امکانات موجود ہیں. واضح طور پر یہ کہنا ناممکن ہے کہ یہ گھر دو دفعہ بنا ہے. اور دوسرے میں نے اس لیے نہیں کی کہ یہ مقام جو ہے، یہ مقام تو ملت ابراہیمی کے اندر ہے، اس کو میں باہر نہیں لے جا پاتا. یعنی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو تو ملت ابراہیمی میں پہلا گھر یہ ہے، مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ یہ مفہوم اس کا یہاں پر ہے. لیکن بہرحال میں اس کی نفی نہیں کر سکتا کہ حضرت آدم نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا. یقیناً مورخین اس پر مطمئن ہے، میرے اپنے استاد کی رائے یہی ہے، تو اس لیے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ مقام مجھے لگتا ہے کہ ملت ابراہیمی کے حوالے سے، کیونکہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. ملت ابراہیمی میں پہلا گھر یہ ہے، ملت ابراہیمی کا نشانی یہ ہے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، ملت ابراہیمی کا اس خانہ کعبہ کے ساتھ تعلق کی نشانی یہ ہے کہ اس میں امن ہے، ملت ابراہیمی کے ساتھ اس کے تعلق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس خدا کو اہل کتاب تم مانتے ہو اسی خدا کا یہاں حج ہوتا. تو یہ وہ پہلو ہیں جو نمایاں کرنا پیش نظر ہے. بمن کفرا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جس نے کفر کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے غنی ہے، اس کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کی بات واضح کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے. دلائل اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، تین بہت ہی واضح دلائل جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی کون آدمی ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں نہیں آئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد نہیں کیا تھا؟ اور کون آدمی ہے جو یہ انکار کر سکتا ہے کہ صدیوں سے اللہ کے لیے حج ہوتا چلا آ رہا ہے اور عربوں نے اللہ کا لفظ الگ سے ممتاز کیے رکھا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرتے رہے ہیں؟ بلکہ جو عربوں نے دیوتا بھی بنائے تو وہ فرشتے تھے، جو بنی اسماعیل نے بنائے دیوتا بنائے وہ فرشتے تھے، اور ان کو اللہ کے برابر نہیں رکھتے تھے، اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. تو اس سارے عمل میں خود اس بات کی نشانی تھی، اس میں بھی، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹی ماننے میں یہی مسئلہ تھا. کر تو وہ شرک رہے تھے، لیکن وہ اس تصور سے نکل نہیں پا رہے تھے جو اللہ کے بارے میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا تھا. فین اللہ غنی عن العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نئی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو گے نہ صحیح، دوزخ میں ڈال دوں گا، مجھے کیا مسئلہ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اگر میری ملت سے نکلو گے، میرے دین سے نکلو گے تو مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا، نقصان تمہارا اپنا ہے. تو اس لیے اگر تم خدا کا انکار کرو گے تو خود ہی بھگتو گے، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جملہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کے گروپ میں شامل ہوں، اس کے ریوڑ میں شامل ہوں کہ نہ ہوں، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے اس اصول کو بھی بیان کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ زبردستی تمہیں ہدایت نہیں دیں گے، تمہاری اپنی مرضی ہے، آ جاؤ بڑی اچھی بات ہے، تمہاری مرضی ہے نہیں آنا تو نہ آؤ، مجھے تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں سزا دوں گا تو تمہیں کوئی مجھے کوئی دکھ ہوگا، نہیں، میں غنی العالمین ہوں۔ تو یہ وہ بہت ہی اہم آیات ہیں سورہ آل عمران میں، جو ملت ابراہیمی کو کی اصل جڑیں، اصل حقائق کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ کا گھر یہ ہے، ملت ابراہیمی کا مرکز اب یہ ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ بھی کہ سورہ البقرہ میں یہ کہا گیا تھا کزالی کا جلنا گمتن وسطن، کس طرح سے ہم نے تمہیں ایک نئی امت کو اٹھا رہے ہیں، اب یہاں پر اس ملت کا مرکز کیا ہوگا، اس کا اشارہ ہو گیا۔ کل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، تو ان سے کہیے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، جبکہ اللہ گواہ ہے اس بات پر جو تم کر رہے ہو۔ یہ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ڈائریکٹ بات کر دی ہے کہ میری ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد، میرے مکہ کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ملت ابراہیمی کے بارے میں، تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے بعد، جو یہاں تک آج کی جو آیت 96 نمبر آیت سے پہلے پہلے جو سوالات اور اعتراضات ہو رہے تھے، ان کا جواب دینے کے بعد بھی اگر تم انکار کرتے ہو تو، یہ تو اب یہ فرمایا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو، یہ سوال وجہ پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، سوال پوچھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن سوال روکنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، طنز کے لیے بھی ہوتے ہیں، تعریض کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، اب یہ آیتوں کا نہیں کہا گیا، صرف اللہ کی آیتوں کا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ جو باتیں اتر رہی ہیں، یہ جو احکام اتر رہے ہیں، جو یہ سوالوں کے جواب اور اعتراضات کے جواب اتر رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ان پر واضح تھا، اس واضح ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ تم کیوں انکار کر رہے ہو، اللہ کی آیتوں تو انکار نہیں ہونا چاہیے، تم کیوں کر رہے ہو، اللہ کی آیتوں کے سامنے تو جھک جانا چاہیے، تم کیوں نہیں جھک رہے ہو، اللہ کی آیتیں سن کر تو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، تم کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو، یہ ہے سوال۔ تو یہ اصل میں سوال کرنے کا مطلب کیا ہے، سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات واضح کی جائے کہ یہود نے نہ ماننے کی ٹھان رکھی ہے، اللہ کی آیتیں ہونے کے باوجود یہ نہیں مانیں گے، ان پر واضح ہونے کے باوجود کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ قبول نہیں کریں گے، جن نفیس لوگوں نے کرنا تھا وہ کر چکے، لیکن جنہوں نے نہیں قبول کرنا انہوں نے نہیں کرنا۔ تو بحث یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے ان پر کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب سورہ البقرہ کا ہم نے درس کا آغاز کیا تھا، تو پہلی 33-35 نمبر آیت میں ہی ابلیس کا ذکر آیا تھا، تو ابلیس نے کیا کیا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو، کہ خدا کے سامنے خدا کا حکم سن کر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس کے لیے تو اس میں کوئی شبہ نہیں تھا نا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، کہ ہے، ڈائریکٹ سن رہا تھا، تو کیا کیا تھا اس نے، نہیں مانا تھا، بلکہ آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، اب میں آپ کے ان بندوں کی راہ میں بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ تو جب آدمی جن ہو یا انسان ہو اس ضد میں آ جائے کہ میں نے نہیں ماننا، وہ ضد کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی تکبر کی وجہ سے تھی ضد کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اور ان کی ضد کیا ہے؟ وہ میں نے پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ ان کے پاس جو مقام مرتبہ تھا، جو سرداری علمی دنیا میں حاصل تھی، دینی دنیا میں سرداری حاصل تھی، پورے عربوں میں یہ صاحب علم مانے جاتے تھے، پورے عربوں میں ان کے ساتھ لوگ فتوے پوچھنے آتے تھے، میں نے پچھلی دفعہ تفصیل کی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ اس بلند مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس بلند مقام سے اترنا ان کو گوارا نہیں تھا، جس کو قرآن نے سمنن کلیلہ بھی کہا ہے۔ تو اس سمن کلیل کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل ان کے اس باطن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم سمن کلیل کی وجہ سے آیتوں کو نہیں مان رہے، اپنی مشیخت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، اس وجہ سے اللہ کی آیتوں کو نہیں مان رہے ہو۔ تو یہ وہ پہلو سارے اللہ تعالیٰ ایک سوال کے اندر کر رہے ہیں۔ سوالوں کی یہ بلاغت جو ہوتی ہے، یہ موقع محل میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جب یہ جملہ اترا ہوگا، قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تو یہود کے دلوں میں آگ لگی ہوگی، صحابہ کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوا ہوگا کہ اچھا، وہ سوچیں گے ہم پکڑے گئے، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم آیتوں کو جانتے ہیں۔ پیچھے بات گزر چکی ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایمان لائے پھر کفر کیا، حالانکہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے، لما تکفرون بآیات، اتنی بات واضح ہونے کے باوجود تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اس کے باوجود کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح آگاہ ہے، لیکن تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ آگے فرمائے، قل یا اہل الکتاب، دوسرا سوال جوڑ دیا، ان سے کہو اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہ تم جو ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ آگے وجہ بتا دی، تبغونہا، یہ وجہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سیدھے راستے کو ٹیڑھا کر دو، اس کو خراب کر دو۔ تو اب جو اندر کا خبث ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ تو ابلیس کیوں تڑپ رہا تھا؟ اس نے بیان کر دیا پھر کہ میں اس لیے کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو سبز باغ دکھاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، دنیا کی نعمتیں ان کے لیے سجا بنا کر پیش کروں گا۔ تو یہود کیا کر رہے ہیں؟ تو بالکل، اگر آپ کو وہ قصہ یاد ہے تو وہ دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مان رہے واضح ہونے کے باوجود، پیچھے بتایا کہ وشاہد ان رسول حق، یہ گواہی دیتے ہیں، دلوں کے اندر واضح ہے کہ یہ رسول سچے، نہیں مان رہے۔ تو اب یہاں ان پر بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں لیکن نہیں مان رہے، اور یہ کس لیے مومنین کا راستہ روک رہے ہیں؟ تبغونہا، یہ وجہ کہ وہ ابلیس کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کو راستے سے ہٹائیں۔ پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کا پیچھے مقصد تکبر تھا، ان کا پیچھے کیا ہے؟ سمنن کلیلہ، کہ ہمیں دنیا میں جو سرداری ملی ہوئی ہے مذہبی میدان میں وہ ہم سے چھینی نہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو داستان یہاں سنا رہے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہود کی غلطی بتانی ہے، ہمارے لیے بھی آئینہ ہے، ہم ان سے کسی اعتبار سے پیچھے نہیں ہیں ان چیزوں میں، یہی کچھ کرتے ہیں، اپنے تکبر کی خاطر سب بکارت کر دیتے ہیں، اپنے فرقے کی خاطر اسلام بھی گیا قرآن بھی گیا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو ہم بھی تبغونہا، ہے وجہ، ہم میں اکثریت جو ہے وہ راستے خراب کرنے پر لگی ہوئی ہے، بتائیں بھی بھائی یہ بات قرآن کے خلاف ہے، اور تمہارا قرآن کوئی اور ہوگا، ہمارا قرآن اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اپنا فرقہ خراب ہو رہا ہے، میرا اپنا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا، میں نیچے ہو جاؤں گا، میں مان لوں کہ بریلوی ٹھیک ہے، میں مان لوں کہ اہل حدیث ٹھیک ہے، میں مان لوں کہ دیوبندی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ بھی خراب کر رہے تھے، ہم بھی۔ قرآن نے اس کو دوسرے لفظوں میں بغین بینا ہوں، یہ ایک دوسرے کی ضد میں نہیں بات کو مانتے۔ تو وانتم شہداء، اور یہ تم راستہ خراب کر رہے ہو, مومنین کو روک رہے ہو, جبکہ تم گواہ ہو اس بات کے کہ راستہ یہی صحیح ہے, حق بات یہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, خانہ کعبہ یہاں موجود ہے, یہ ابراہیم نے بنایا تھا, اس کے اندر وہ یہاں رہتے بھی رہے ہیں, اس میں اللہ ہی کا حج ہو رہا ہے, یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ہم مانیں گے نہیں. کیوں؟ بیت المقدس ختم ہوتا ہے, بیت المقدس کی حیثیت جاتی رہتی ہے, خانہ کعبہ کو مرکز ماننا پڑے گا, اب اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی پڑیں گی, یہ کیسے ہو سکتا؟ عربوں کو مقام مل جائے گا, بنی اسماعیل جن کو ہم بدو کہتے ہیں, جن کو ہم امی کہتے ہیں, وہ سرداری کے مقام پہ آ جائیں گے, یہ نہیں ہوگا ہم سے. تو یہ وہ جذبہ تھا جو اہل کتاب کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ رسول سچے ہیں, لیکن ماننے کو تیار نہیں ہیں. جو رسول سچے والی آیت ہے یہ 86 ایسی سورہ کی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بالکل مانا, دلوں سے مانا, اپنی مجلسوں میں جا کر مانتے تھے, لیکن کہتے تھے باہر جا کر یہ بات نہیں کرنی. تو وانتم شہداء, اوپر کہا تھا اللہ تمہارے کاموں پر گواہ ہے, اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وانتم شہداء, تم بھی اپنے کرتوتوں پر گواہ ہو, مانتے ہو کہ سچائی یہی ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں ہو. تو یہ جو موازنہ ہوتا ہے بعض وقت, یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے, ایک جگہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے, ایک جگہ تم خود گواہ ہو, اپنے عملوں پر خود گواہ ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ اوپر والا جملہ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ, اور یہ جملہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, یہ دونوں جملے جو ہیں وہ دھمکی کے جملے ہیں. جب کسی مجرم کو کہا جاتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس پکڑے جاؤ گے, کچھ کسی وجہ سے میں نے ڈیل دے رکھی ہے, مہلت دے رکھی ہے, وکرنا یہ قرآن مجید نے بیان کیا, میں اس کو کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ لوگوں نے جب سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں لے آتے, لے آئیں ہمارے مطالبے پر لے آئیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جواب بڑا زبردست ہے کہ جو میں نے پہلے طے کر رکھا ہے اس کو میں کیسے تبدیل کر دوں, میں نے طے کر رکھا, تو طے ہو چکا ہے کہ میں نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے, اس میں لوگوں کو میں نے مہلت دینی ہی دینی ہے, اس میں لوگوں نے کفر کرنا ہی کرنا ہے, اس میں لوگوں نے قتل کرنے ہیں, اس میں لوٹ مار کرنی ہے, اس میں پاکستان جیسی سیاست ہونی ہے, سب کچھ ہونا ہے, اس کی کوئی میں نے رکاوٹ نہیں ڈالنی, ہونے دینا ہے, کہاں تک ہونے دینا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے, تو میں تب عذاب فوراً بھیجوں کہ جب میری رائے تبدیل ہو جائے کہ بھائی اب مہلت ختم کر دی جائے, تو میں نے تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے غلطی کے بغیر رائے بنائی تھی, تو اب تبدیل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اگر نہ لکھ رکھا ہوتا میں نے, تو پہلے جو لکھا گیا سو لکھا گیا, اب اللہ کی یا تو علم میں کمی ہے, نقص ہے, ہمیں تو ہوتا نا جی پہلے ہم نے سوچا تھا کہ اس طرح کریں گے, بعد میں پروگرام بدل لیا اور یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں کیونکہ غلطی سامنے آ جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کہ ان کو غلطی پتہ چلے تو اب او ہو کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا, کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر, تو یہاں پر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کا مطلب ہے کہ مجھے پتہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, جو کچھ تم نے کرنا ہے, تو تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے, لیکن میں فوراً نہیں پکڑوں گا, پکڑوں گا اپنے ٹائم پر جو میں نے پہلے سے طے کر رکھا ہے. چنانچہ سورہ توبہ تک ہم جب پہنچیں گے, جب ان کو پکڑا گیا ہے تو وہاں تک ان کے لیے مہلت ہی مہلت تھی. تو یہاں وقت ہو گیا ہے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.